السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سرتاج عزیز اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان رواں ہفتے ملاقات متوقع۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
نصابی کتاب میں بلوچ قوم سے متعلق متنازع مواد کی اشاعت پر پنجاب حکومت کا تحقیقات کا حکم، ناشر کی طرف سے تحریری معذرت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انسداد پولیو مہم میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، پاکستانی عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو۔
مذہبی حلقوں کا دباؤ، حکومت پنجاب کا حقوق نسواں قانون میں ترمیم کا فیصلہ۔ مذہبی جماعتوں سے رابطے کے لیے سہ رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی دو روزہ کانفرنس میں داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، مغربی افریقہ کے ملک آئیوری کوسٹ کے ایک معروف سیاحتی قصبے کے ساحل پر مسلح افراد کے حملے میں 4 یورپی سیاحوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اتوار کے روز ترکی کی دارالحکومت انقرہ میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 37 تک پہنچ گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے نے پیر کے روز جنیوا میں امن بات چیت کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اس ہفتے نیپال میں سارک ممالک کا وزارتی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے دوران پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان ملاقات کی توقع ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی ایک رپورٹ۔
نیپال کے شہر پوخارا میں رواں ہفتے جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم سارک کے وزارتی سطح کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی ملاقات کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اس حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کے بارے میں پیر کو ایک بیان میں کہا کہ سرتاج عزیز اجلاس کے موقع پر سارک ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے اور وزیر اعظم کی طرف سے ان ممالک کے سربراہوں کے لیے اس برس پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 19ویں سارک سربراہ اجلاس کا دعوت نامہ پہنچائیں گے۔ تاہم سرتاج عزیز اور سشما سوراج کی ممکنہ ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسی ملاقاتیں بہت رسمی ہوتی ہیں۔
سارک کی مارجن پہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، مجھے ان کا اچھی طرح پتہ ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی مارجن پہ، جنرل اسمبلی کے مارجن پہ جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، بائی لیٹرل جن کو کہا جاتا ہے، مجھے ان کی بھی حقیقت پتہ ہے۔ اور یہ ایک رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ایک ملاقات کا موقع کسی بھی بہانے سے ہو وہ خوش آئند ہوتا ہے، چاہے کسی مقصد کے لیے ہو۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جنوری کے وسط میں خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات متوقع تھے، مگر پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ایک اڈے پر حملے کے بعد انہیں مؤخر کر دیا گیا تھا۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا اور پاکستان اس سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہے۔ سیکرٹری سطح کے مذاکرات میں توقع تھی کہ دونوں ممالک آنے والی ملاقاتوں کا ایجنڈا اور تاریخیں طے کریں گے، جن میں کشمیر، سیکیورٹی اور سیاچن سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جانے تھے۔ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم ایک جوہری کانفرنس میں شرکت کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ میں ان دونوں کی ممکنہ ملاقات کے حوالے سے بھی کیا سرائیاں جاری ہیں، مگر سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں شائع ہونے والی سوشیالوجی کی ایک کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس میں بلوچ قوم کے بارے میں توہین آمیز مندرجات شامل ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے اس کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس متنازع کتاب کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ پنجاب کی حکومت نے عمرانیات پاکستان نامی ایک کتاب میں بلوچ عوام کے حوالے سے نامناسب مواد کی اشاعت کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے اس سلسلے میں دو رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ واضح ہے کہ پنجاب میں بعض تعلیمی اداروں میں 12ویں جماعت میں پڑھائی جانے والی اس کتاب کے ناشر کی طرف سے اتوار کو بلوچ قوم سے معذرت کی گئی تھی، اور قومی سطح پر شائع ہونے والے ایک اخبار میں اس حوالے سے ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا۔ عبدالحمید تگا کی لکھی ہوئی کتاب سوشیالوجی آف پاکستان یا عمرانیات پاکستان کے بارے میں اس وقت ایک تنازع کھڑا ہوا جب مذکورہ کتاب میں بلوچ عوام کے بارے میں شامل متنازع تحریر سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے اس معاملے کی باز گشت پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی سنائی دی، جب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے رکن میر کبیر نے یہ معاملہ اٹھایا۔ کتاب میں بلوچ قوم کو غیر مہذب کہا گیا۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذکورہ کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ نہیں، لیکن ان کے بقول تحقیقات کے بعد ہی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم سے متعلق متنازع مواد والی کتاب کی تمام کاپیاں دکانوں سے اٹھا لی گئی ہیں۔ ناشر عبدالحمید تگا اینڈ سنز کی طرف سے اخبار میں شائع ہونے والے اشتہار میں کہا گیا کہ مصنف پروفیسر عبدالحمید 15 سال قبل 2001 میں وفات پا چکے ہیں۔ اشتہار میں کہا گیا کہ مذکورہ کتاب میں بلوچ کے لغوی معنی فارسی کی ڈکشنری کے حوالے سے شائع ہوئے ہیں جو قابل اعتراض مفہوم کے حامل ہیں، لیکن جو ہی یہ معاملہ کتاب شائع کرنے والی کمپنی کی انتظامیہ کے نوٹس میں آیا تو کتابیں مارکیٹ سے واپس اٹھا لی گئیں اور مشتبہ الفاظ نکال کر کتاب کا دوبارہ ایڈیشن شائع کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ اسلام۔
بھارت کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنے دو روزہ کانفرنس کے اختتام پر ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں داعش کو دہشت گرد اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ کل ہند کانفرنس کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف متعدد علماء اور مفتیوں کے دستخط سے ایک اجتماعی فتویٰ جاری کیا اور ان کی کارروائیوں کو غیر اسلامی قرار دیا۔ فتویٰ میں ان تنظیموں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ فتویٰ جمعیت اہل حدیث ہند کی 33ویں آل انڈیا کانفرنس میں، جو کہ رام لیلا میدان میں منعقد ہوئی، جاری کیا گیا۔ اسے انگریزی، اردو اور ہندی میں شائع ہونے والے جمعیت کے ترجمان رسالوں میں بھی شامل کیا گیا۔ ان رسالوں کا کانفرنس کے دوران اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے سرکردہ علماء، ائمہ اور مفتیوں نے اپنی تقریروں میں کہا کہ داعش اور اس قسم کی دیگر تنظیموں کی حمایت کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ انسانیت کے فروغ اور پرامن معاشرے کے قیام میں ائمہ مساجد کے رول کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی گئی کہ وہ ایسے نوجوانوں کو جو داعش کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں روکیں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ گزشتہ سال بھی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا اصغر امام مہدی سلفی نے کہا کہ ان کی جماعت دنیا میں پھیل رہی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور داعش کی سرگرمیوں کو غیر اسلامی قرار دیتی ہے۔
اہل حدیث ہند نے اسی آتنکواد کو جو دنیا میں پھیل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی کبھی کبھی چھٹ پٹ گھٹنائیں ہوتی ہیں، فتویٰ ہم نے پہلے بھی 6 سال پہلے بھی جاری کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، 1.5 سال پہلے کیا تھا خاص طور پر داعش کے خلاف، اور اسی فتویٰ کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے۔ فتویٰ مطلب ساموہک فتویٰ ہے، اجتماعی فتویٰ ہے۔
مولانا اصغر سلفی نے مزید کہا کہ اگرچہ داعش کی طرف سے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بھارت میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش نے اپنی کارستانیوں سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مصری سفارت خانے کے ایک اہلکار محمد احمد قاضی نے کہا کہ اسلام تمام قسم کی دہشت گردی کی مذمت اور مخالفت کرتا ہے، نوجوانوں تک صحیح اسلام پہنچانے میں ائمہ مساجد اہم رول ادا کر سکتے ہیں، موجودہ ماحول میں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے صدر مولانا عمر الیاسی نے کہا کہ آج اس قسم کی مزید کانفرنسوں اور اجلاسوں کے انعقاد کی ضرورت ہے تاکہ لوگ داعش جیسی سرگرمیوں سے گمراہ نہ ہوں۔ اس دو روزہ کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے بڑی تعداد میں علماء، مفتی اور اماموں نے شرکت کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترکی کی فوج نے بتایا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کو نشانہ بناتے ہوئے 18 فضائی حملے کیے ہیں۔ کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف یہ حملے اس کے ایک روز بعد ہوئے ہیں جب ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے تھے. کسی نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور ترک حکام نے کہا ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کے نتائج کا اعلان متوقع طور پر پیر کے روز کر رہے ہیں. ترک فورسز پی کے کے خلاف جولائی سے فوجی کارروائیاں کر رہی ہیں جب صدر رجب طیب اردوان نے ہر جنگجو کو شکست دینے کے عزم کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا. امریکہ نے فوری طور پر حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنے مضبوط نیٹو اتحادی ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا ہے. اتوار کے روز کا حملہ اس کے دو روز بعد ہوا ہے جب امریکی سفارت خانے نے وسطی انقرہ میں ممکنہ منصوبے کے بارے میں انتباہ کیا تھا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
اتوار کے روز انقرہ میں ہونے والے بم دھماکے کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے. یہ دھماکہ انقرہ کے اس علاقے میں ہوا جو نہ صرف سفارت خانوں اور سرکاری دفاتر کے قریب تھا بلکہ یہاں پر ایک بازار بھی تھا اور بسوں کا ایک بہت بڑا اڈا بھی. حکام کے مطابق کزی لے اسکوائر میں ایک بس اسٹاپ کے قریب یہ کار بم دھماکہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں 37 افراد ہلاک اور 125 سے زیادہ زخمی ہوئے. حالیہ چند مہینوں میں انقرہ میں متعدد بم دھماکے ہو چکے ہیں. انقرہ میں فروری کے مہینے میں کار بم دھماکہ کیا گیا جس میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی کی حکومت نے اس حملے کا ذمہ دار ایک شامی شہری کو ٹھہرایا تھا جس کا تعلق ایک کرد ملیشیا گروپ سے ہے. ترکی کے وزیر داخلہ افقان علا کہتے ہیں
بیس بو تروریست سالدرلارلا شو آندا یورتتیمز.
ترکی کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ذریعے ہم اپنے ملک میں قیام امن اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں اور ان کوششوں کو ہر صورت میں جاری رکھا جائے گا. ترکی کی حکومت کالعدم کردستان ورکرز پارٹی یعنی پی کے 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 خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. یہ پارٹی گزشتہ 30 برسوں سے جنوب مشرقی ترکی میں کرد خود مختار علاقے کے حصول کے لیے گوریلا جنگ کر رہی ہے. دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ نے بھی ترکی کو ہدف بنا رکھا ہے. پچھلے سال اکتوبر میں انقرہ میں ہونے والی ایک امن ریلی پر اس نے مبینہ طور پر حملہ کیا تھا اور اس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. اتوار کے روز ہونے والے اس حملے سے دو روز قبل امریکی سفارت خانے نے سیکیورٹی کے بارے میں انتباہ کیا تھا جس میں وسطی انقرہ میں امکانی حملے کے خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. امریکہ نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو کے اتحادی ملک ترکی کی ہر طرح سے مدد کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے اسٹیفان دی مستورا نے پیر کے روز جنیوا میں امن بات چیت کے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے اور انتباہ کیا ہے کہ مذاکرات کا واحد بدل ایسی بدترین جنگ ہوگی جو ابھی تک نہیں ہوئی. اجلاس سے پہلے شامی حکومت کے وفد سے باتیں کرتے ہوئے دی مستورا نے کہا کہ یہ اب شامی عوام پر ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور اقوام متحدہ ان کی ضرور مدد کرے گا. انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ بالواسطہ بات چیت ہر فریق کے ساتھ 10 روز تک کی جائے اور ایک وقفے کے بعد مذاکرات کا دوسرا دور اپریل کے آغاز میں شروع ہو اور اس کے بعد اگلا دور ہو. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ عمل کم از کم امن راستے کا تعین کر دے گا. استفان دی مستورا کا کہنا تھا
وی آر کاؤنٹنگ اینڈ یوزنگ ٹو یوز دوز ٹاسک فورسز ان آرڈر ٹو کنٹریبیوٹ ٹو میک شور دیٹ دی ٹاکس آر فوکسنگ آن دی ریئل ایشو.
استفان دی مستورا کہہ رہے ہیں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ ہم ان ٹاسک فورس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ صورتحال کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی. ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ بات چیت کا محور حقیقی مسئلہ ہو اور حقیقی مسئلہ کیا ہے. تمام مسائل کی کلید یہ ہے کہ سیاسی منتقلی کا عمل شروع ہو. اس لیے ٹاسک فورسز ان امور کو حل کرنے کے لیے انتہائی معاون ثابت ہو سکتی ہیں. اس کا متبادل جسے کچھ لوگ پلان بی یا دوسری منصوبہ بندی کہیں گے آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر پلان بی یا دوسرے منصوبے پر کام ہوا تو پھر جنگ کی طرف واپسی ہوگی اور وہ اب تک ہونے والی جنگ سے کہیں زیادہ خوفناک ثابت ہوگی. یہ تھے شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹیفان دی مستورا کے الفاظ. ایسے میں جب مغرب کے چوٹی کے سفارتکار پیرس اور دیگر اہم مقامات پر شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت جنیوا میں پیر کے دن طے کردہ امن مذاکرات کو تہبالہ کرنا چاہتی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
وزیر خارجہ جان کیری نے صدر بشار الاسد کو ایک سپوائلر یعنی غارت گر قرار دیا اور کہا کہ ان کی انتظامیہ شام کی نازک جنگ بندی کا سب سے زیادہ استحصال کر رہی ہے۔ پیر کے روز کے مذاکرات سے قبل اپنے یورپی ہم منصب رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر جان کیری نے شام کی حکومت پر یہ بھی الزام لگایا کہ شورش زدہ علاقوں میں اہم ادویات کی جعلی سپلائی بھجوائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ذمہ داری شام کے اتحادیوں روس اور ایران پر ہے کہ وہ شام کے مسئلے پر ہونے والے معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنائیں جب یہ ملک خانہ جنگی کے چھٹے سال میں داخل ہو رہا ہے۔
It is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ صدر اسد کی حمایت کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاہدوں پر قائم رہنے کو یقینی بنائیں۔ جان کیری شام کے وزیر خارجہ ولید معلم کے ہفتے کے روز کے اس بیان کا حوالہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر اسد کے اقتدار سے جانے کی بات وہ سرخ لائن ہے جس پر بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کا وفد حزب اختلاف کی جنیوا آمد کا 24 گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ ادھر شام کی حزب اختلاف کی مرکزی جماعت صدر اسد کی اقتدار سے رخصتی کو کسی بھی طرح کے انتقال اقتدار کے لیے اہم قرار دے رہی ہے۔ اتوار کو جان کیری نے فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں لیبیا، یمن اور عراق کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینی مذاکرات کے عمل کو نئی جہت کے ساتھ شروع کرانے کے فرانسیسی تجویز پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جان کیری نے اس موقع پر شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو جنگ بندی کے استحصال کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ بندی سے بہت فرق پڑ رہا ہے۔
Against all odds, against most predictions, we have been able to sustain for 2 weeks now.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود اور زیادہ تر پیش گوئیوں کے برعکس ہم اس جنگ بندی کو 2 ہفتے تک برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب دشمنیوں میں تعطل آیا ہے جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کشیدگیوں کے باوجود تشدد میں 80 سے 90% کمی آئی ہے۔ جان کیری نے یہ بھی کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے بھی عراق کے اندر زیر قبضہ علاقوں میں 40% کمی آئی ہے، جبکہ شام میں اس کے قبضے والے علاقوں میں 20% سکڑاؤ آیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی افریقہ کے ملک آئیوری کوسٹ کے ایک معروف سیاحتی قصبے کے ساحل پر مسلح افراد نے حملہ کر کے 4 یورپی سیاحوں سمیت کم از کم 16 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ آئیوری کوسٹ کے معاشی مرکز اور سب سے بڑے شہر آبیجان سے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع قصبے گرینڈ بسام میں اتوار کے روز پیش آیا۔ آبیجان سے سیملی لوب کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
پیر کے روز آبیجان کی سڑکوں پر معمول کی افراتفری کا عالم ہے، لیکن معمولات زندگی ابھی بھی متاثر ہے۔ آبیجان کے ایک رہائشی یوانگی کا کہنا ہے کہ ہم نفسیاتی دباؤ میں ہیں اور یہ شدید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبیجان بھی آئیں۔ ایک مقامی اخبار نے ایک سرخی میں اسے خون ریزی کہا ہے۔ ایک دوسری سرخی میں لکھا ہے، ہم سب گرینڈ بسام ہیں۔ ساحلی قصبہ گرینڈ بسام آبیجان سے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ جنگجو دھاڑا اکیم نے مقامی نیوز سائٹ ساحلیہ کو بھیجے گئے ایک چھوٹے سے پیغام میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے اکیم سہارا صحرا کے شمال میں ابتدائی طور پر کارروائیاں کرتا تھا، لیکن مغربی افریقہ بماکو اور اوگادگو میں پرتعیش ہوٹلوں پر حالیہ بم دھماکوں کے بعد ہائی الرٹ پر ہے۔ ساحلی تفریحی مقام گرینڈ بسام غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں میں بھی خاصا مقبول ہے۔ آبیجان کے ایک رہائشی ہگیز قومی کا کہنا ہے کہ یہ گروپ اب صرف غیر ملکیوں کو ہی نشانہ نہیں بنا رہا ہے، یہ ہر ایک کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو تشویش ہے۔ 14 ہلاک ہونے والوں میں اب تک صرف 2 کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ آبیجان میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ حملہ ایک دھچکے کی طرح ہے، لیکن حیران کن نہیں ہے۔ ایک مقامی رہائشی اداما کونی کہتے ہیں کہ خطے میں آئیوری کوسٹ کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی حیران کن نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آخر کار ایسا ہوگا، صرف یہ نہیں معلوم تھا کہ کب اور کہاں۔ رولینڈ گینا سڑک پر چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں پہلے ہی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی مزید ضرورت ہے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ خوف کے باوجود مقامی رہائشی سٹیفن تانو کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طرز زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہوں پر جانا نہیں چھوڑوں گا جہاں پر بھیڑ ہو، کیونکہ ہمیں ہر روز اس خطرے کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ تھے سٹیفن تانو کے الفاظ۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے واشنگٹن۔
جمعیت العلماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے دہلی میں جمعیت کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ برسر اقتدار جماعت کے ارکان پارلیمنٹ اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اقلیتوں کے سلسلے میں اپنی پالیسی واضح کرے۔ اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان شری کانت شرما اور تجزیہ کار ڈاکٹر مکیش کمار نے گفتگو کی۔ مولانا ارشد مدنی کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے شری کانت شرما نے کہا،
دیکھیے یہ الزام بہت ہی بے بنیاد ہے اور میں اس کو سرے سے خارج کرتا ہوں اور یہ واقعتا سے بہت دور ہے، اور یہ مدنی صاحب کوئی مسلمانوں کے رہنما نہیں ہے۔ مودی جی کی سرکار سب کے لیے کام کر رہی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہماری جو پراتھمکتا ہے وہ 125 کروڑ بھارتیہ جنتا ہے۔
جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں انہوں نے الزام لگایا کہ مودی گورنمنٹ خاموش ہے، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے سطح جو ہے، شاسن جو ہے قانون سے چلتا ہے، کسی کے بیانات سے کوئی شاسن نہیں چلتا ہے۔ ہماری 20 مہینے کی سرکار ہے۔ آپ ایک ہم کو ایسا کوئی ادھارن بتا دیں جہاں ہماری سرکار نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہو۔ یہ صرف مودی سرکار کو بدنام کرنے کی ایک شڑیتر ہے، کانسپریسی ہے، کیونکہ یہ لوگ غریب کے اتھان کی جو سرکار ہے جس میں اس کو پچا نہیں پا رہے۔ ہم نے بھرشٹاچار جڑ سے سماپت کیا ہے، تو یہ الزامات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یہاں پر الزام اگر کوئی بیان بازی کر رہا ہے اس کا کوئی بیان کا اثر سرکار کے کام پر نہیں پڑتا ہے۔
ڈاکٹر منیش کمار صاحب، آپ نے دونوں کو سنا، جمعیت العلماء ہند کے صدر کو بھی سنا اور شرما صاحب کو بھی سنا، بحیثیت ایک تجزیہ کار، ایک ایکسپرٹ، کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل ریان کا ہی ہے کہ راجنیتی کا جو ابھی جو منظر ہے، ابھی جو ہندوستان میں جو موسم ہے، ابھی دیکھیے ہندوستان میں 5 راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں، 4-5 اسٹیٹس، جس میں 3 جو سب سے بڑے اسٹیٹس ہیں کیرل، بنگال اور آسام۔ ان راجیوں میں سب سے یہ سمجھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلہ پورا ہے کیا، کہ آسام کے اندر میں 34% مسلم پاپولیشن ہے، بنگال کے اندر 27% ہے، اور آپ کا جو کیرل ہے، کیرل کے اندر میں بھی 26% کے آس پاس مسلم پاپولیشن ہے۔ اور یہ ہر جگہوں پہ جو کانگریس پارٹی جو ہے، جیسے یہ بنگال ہے، بنگال میں ٹریڈیشنلی یہ ووٹ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کو ملا کرتا تھا، مسلمانوں کا جو ووٹ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے پاس ہوتا تھا، اس بار کانگریس پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی مل کر کے چناؤ لڑ رہی ہے، لیکن جو مسلم ووٹرز جو یہاں کے ہیں وہ کانگریس اور کمیونسٹ کے ساتھ نہیں جا کر کے ممتا بنرجی کے ساتھ ہیں۔ بی جے پی کو ووٹ وہاں نہیں ملنے والا ہے مسلمانوں کا، یا اس طرح کی جو شری کانت شرما جی نے جو سارے جو یوجنائیں جو بتائی اس کا لابھ وہاں پہ بنگال میں نہیں ملنے والا، نہ ہی کیرلا میں ملنے والا ہے، اور نہ ہی ان کو وہاں آسام کے اندر ملنے والا ہے۔ لیکن جو پولرائزیشن ہونا ہے، یہ جو ہے وہ اس ڈیبیٹ پہ ہونا ہے جو ابھی دلی کے اندر میں اور میڈیا کے اندر چل رہا ہے، کہ جیسے وہ جے این یو کا جو مسئلہ ہو گیا، جیسے ویمولا کا مسئلہ ہو گیا، جیسے ابھی اس طرح کی جو باتیں جو ہو رہی ہے، جیسے آپ کا یو پی میں گو مانس کھانے پہ کے اوپر جو ایک گھٹنا ہو گئی تھی، کسی کو مار دیا گیا تھا، تو دنگو، یہ جو ایک پولرائزیشن کا جو مسئلہ جو ہے ہندوستان میں وہ چل رہا ہے، اور اسی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ جمعیت علماء ہند ایسا نہیں ہے کہ فرقہ شرما جی جو نے جو کہا کہ جو مسلمانوں کو وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے, وہ دیوبن ہندوستان میں ایک بہت بڑا پلر ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, لوگ مانتے بھی ہیں. ووٹ کس کو کریں گے؟ وہ نہیں, وہ ووٹرز جو ہے مسلم ووٹرز جو ہے وہ مولاناؤں کے کہنے پہ ہندوستان میں ووٹ نہیں دیتے, لیکن وہ ایک رہنما ہے, ایک فورس ہے جو انفلوئنسل تو ہے اپنے حساب سے. تو یہ بیسیکلی یہ ہندوستان میں جو چناؤ سے پہلے, ہر چناؤ سے پہلے جو بوالا مچتا ہے, یہ اسی کا ایک جو ہے کہ حصہ ہے.
شری کانت شرما صاحب کی یہ جو شکایتیں ہیں, جو بات کہی جا رہی ہے, اس کے ازالے کے لیے آپ لوگ کوئی اقدامات کر رہے ہیں, کوئی مذاکرات کر رہے ہیں, کوئی بات چیت کر رہے ہیں ان لوگوں سے؟
دیکھیے, بالکل ہماری بات چیت سب سے ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جو سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ویکتی ہے جس کو صرف راجنیتی کرنی ہے وہ تو راجنیتی کرے گا. ایک ایک کانسپریسی ہے سرکار کو بدنام کرنے کی, مودی سرکار کو.
خبر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے. ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں. امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے, بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے. ڈین بیلس کی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں. بیلس کی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں, عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا.
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے, صحت بہت اچھی ہوتی ہے, آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی. اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک. چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں. ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے, محققین نے اس کا جائزہ لیا. 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں, گردوں, جگر, نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا. ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے. ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے. ویلس کی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا, ان کی طاقت کا اندازہ لگایا, ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا, ان سے سیڑھیاں چڑھنے, سودا سلف اٹھانے, ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی, اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے, جیسے کہ وہ کمزور تھے, ان میں توازن نہیں تھا, وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے, حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے. بیلس کی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبہ کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے. یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا. سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ, میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی, 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پنجاب کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین تحفظ بل سن 2015 میں مناسب ترامیم کی جائیں گی. اس سلسلے میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو مذہبی رہنماؤں سے اس قانون کے بارے میں بات چیت کرے گی. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کی روک تھام کی غرض سے پنجاب اسمبلی میں منظور ہونے والے حقوق نسواں کے قانون کے خلاف مذہبی حلقوں کی طرف سے آنے والے مسلسل دباؤ کے بعد حکومت پنجاب نے اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے مذہبی جماعتوں سے رابطے کے لیے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے. پیر کے روز میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا،
ہمارے علماء اکرام کو بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو وومن پروٹیکشن بل ہے اس میں امینڈمنٹ کریں گے.
اتوار کے روز لاہور میں مختلف مذہبی گروپوں کے زیر اہتمام دفاع اسلام علماء کنونشن منعقد ہوا تھا، جس میں مقررین نے حقوق نسواں بل کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی تھی کہ یہ غیر شرعی ہے، اور مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون کو واپس لے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی تھی کہ اس قانون کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آخر چاہتے کیا ہیں.
تو کیا پھر یہ عورتوں کے چہروں کے جو ہے وہ تضاد پھینکا جانا چاہیے، ان کی ہڈیاں توڑی جانی چاہیے، قتل ہونے چاہیے؟
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اگرچہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں مگر وہ اس بل کی مخالفت میں آگے آگے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کے بجائے اس قانون کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے. پیر کے روز مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان نے اس معاملے پر مشاورت کے لیے ملاقات کرنے کا پیغام دیا ہے تاکہ مذہبی حلقوں کے اس ضمن میں تحفظات دور کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رائے لی جا سکے. مولانا فضل الرحمان کا میڈیا سے گفتگو میں پیر کے روز کہنا تھا کہ وہ ایک روز بعد منصورہ لاہور میں ہونے والے مذہبی جماعتوں کے کنونشن میں اس معاملے پر کوئی حتمی موقف قائم کریں گے. جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اس اجتماع میں متوقع طور پر مذہبی جماعتیں ماضی کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل جیسے مذہبی جماعتوں کے کسی اتحاد کے قیام کا اعلان بھی کر سکتی ہیں. پاکستان کے سیاسی منظر میں اس وقت مذہبی جماعتوں کے اتحاد کا اعلان مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، جو اس وقت ملک میں بظاہر ایک لبرل سوچ کو بڑھاوا دیتی دکھائی دے رہی ہے. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مذہبی گروپوں کے دباؤ میں پنجاب حکومت حقوق نسواں بل کے معاملے میں واضح طور پر پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے. معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
دیکھیے اس وقت لگتا تو یہی ہے کہ ویمن پروٹیکشن بل میں کوئی وہ چینج لانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا سپورٹ بیس ہے بنیادی طور پر وہ زیادہ تر رائٹ ونگ اسلامسٹ ہے جو اس پہ اعتراضات کر رہا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی کمپرومائز کر لیں الیکٹورل کنسیڈریشن کی وجہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سپورٹ بیس ہے یا ان کو خوش کرنا ہے تو پہلے جو لاء لائے تھے اس وقت کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ لاء لے آئے جس پہ یہ لوگ ناراض ہوئے؟ لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی لبرل پروجیکشن ہو پارٹی کی، لیکن دوسری طرف انہیں اپنے ووٹوں کا بھی فکر ہوتا ہے. تو جو کنزرویٹو ونگ ہے میرا خیال ہے وہ دوبارہ ہمیں مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل.
خواتین کے حقوق کے لیے قائم کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 میں صرف صوبہ پنجاب ہی میں عورتوں کے خلاف تشدد کے 5,800 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پورے ملک میں ایسے کیسز کا 74% بنتا ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
کراچی کی سیاست میں متحدہ قومی محاذ کے منحرف لیڈروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. منحرف لیڈر مصطفیٰ کمال کی نئی جماعت میں ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما رضا ہارون نے شمولیت اختیار کر لی ہے. اس بارے میں رپورٹ ہے کراچی سے شہزاد حسین کی.
متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور سابق رہنما رضا ہارون مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. پیر کو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رضا ہارون نے بھی متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
کون سا ایسا ایم کیو ایم کا رہنما یہاں کا وہاں کا سب کا، یہ تو سب سب کا ہو گیا، کون سا ایسا ایم کیو ایم کا رہنما نہیں جس نے آپ لوگوں سے، میں کسی اور کو تو چھوڑ دیں، مجھ سے تو چھوڑ دیں، آپ سے کھڑے ہو کر یہ باتیں نہ کی ہو جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. پاکستان کی کوئی اسمبلی ایسی نہیں ہے جہاں سے ان کے خلاف قرارداد نہ پاس ہو گئی.
کوشش کے باوجود اس معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ کا موقف حاصل نہ ہو سکا، لیکن ایم کیو ایم اب تک اس صورتحال کو اپنے خلاف سازش کہتی آئی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 مارچ کو کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے تقریباً 3 سال بعد ملک واپس آ کر متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایم کیو ایم چھوڑ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا. اگلے دنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق سینئر رہنما، سابق وزیر اور ممبر سندھ اسمبلی ڈاکٹر صغیر احمد سمیت مزید 3 رہنماؤں نے ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی. تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک نیا تجربہ ہے جو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ اس کا آغاز 2 سال اس وقت ہوا جب ایم کیو ایم کے مرکز پہ چھاپا مارا گیا، اور اب اس کا ایک نیا مرحلہ ہے جس میں ایم کیو ایم کے اندر منحرفین کے گروپ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے پہلی دفعہ الطاف حسین کو چیلنج کیا ہے، اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس عسکری فورس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کے ساتھ اس طرح ڈیل کر سکے جیسے 1991 میں انہوں نے آفاق عامر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا. اور ان کی شاید یہ کوشش ہے کہ الطاف حسین اور عوام کے درمیان رابطے کمزور پڑ جائے.
پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری دیکھی گئی ہے اور شہر میں سیاسی اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں. ایک طرف صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں صفائی مہم اور عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہے، تو دوسری طرف مصطفیٰ کمال کی نئی سیاسی جماعت تنظیم سازی میں مصروف ہے. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی نئی جماعت کا اب تک کوئی نام منظر عام پر نہیں آیا ہے. بتایا گیا ہے کہ 23 مارچ کو اہم اعلانات کیے جائیں گے جس میں پارٹی کا نام بھی متوقع ہے، جبکہ اپریل کے وسط میں کراچی میں مزار قائد کے سامنے جلسہ عام کا بھی اعلان کیا گیا ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی مہم میں افغان حکام تعاون کر رہے ہیں اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کے علاقوں میں یہ مہم باہمی تعاون کے ساتھ کامیابی سے جاری ہے. کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
بلوچستان میں انسداد پولیو مرکز کے رابطہ کار ڈاکٹر سیف الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. ڈاکٹر سیف الرحمان نے بتایا کہ بلوچستان کے کئی اضلاع بشمول چاغی، نوشکی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، پشین اور یوب کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں. ان کے بقول پاکستان اور افغانستان کے سرحدی اضلاع میں بسنے والے لوگ روزانہ بڑی تعداد میں ایک سے دوسری جانب سفر کرتے ہیں، جس سے پولیو وائرس منتقل ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان کے بقول اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک نے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا تھا.
ہم نے ایک
کلوز کوآرڈینیشن کا نظام, مربوط نظام ہم نے تشکیل دیا, جس میں ہم نے ہر ہفتے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں ان سے, اور ہر مہینے ضلعی سطح پر ہم میٹنگ کرتے ہیں, اور ہر تین مہینے پہ صوبائی سطح پر ہم میٹنگ کرتے ہیں, اور ہر چھ مہینے کے بعد نیشنل لیول پہ ہم ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اس میں ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. خاص طور پہ جو ہماری گزارشات تھیں وہ یہ تھیں کہ جو کمپین ہیں دونوں طرف وہ سنکرونائز ہونی چاہیے, ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی امیونٹی بہتر ہو.
ان کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب دونوں ممالک بیک وقت اس مرض کے خلاف نہ صرف مہم چلائیں بلکہ ایک دوسرے سے مکمل تعاون بھی کریں. پاکستان میں خاص طور بلوچستان کے بعض علاقوں میں انسداد پولیو مہم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ والدین کی طرف سے بچوں کو اس مرض سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار ہے. ڈاکٹر سیف الرحمان نے بتایا کہ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں, انہیں قائل کرنے کے لیے علماء دین پر مشتمل ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے.
ہم نے اس کو ایک پورا ڈیٹا بنایا جو کہ وہ والدین جو انکاری تھے ان کے نام, ان کے جو قبیلہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم نے ان کے موبائل نمبر بھی لیے, اور ان کو اگر وہ مذہبی منع کرتے ہیں تو ان کو جو ہماری پروونشل اسکالرز ٹاسک فورس ہے اس سے مل کے, جو ریلیجیس سپورٹ پرسنز ہیں ان سے مل کر ہم نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی, ان کو فتاوی دیے, تمام چیزیں پوری بکس تھیں, اور اگر وہ مان گئے تو اس میں تقریباً 98% لوگ مان گئے, اور جو نہیں مانے تو ہم نے ان کی لسٹ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دی تاکہ وہ اپنے انداز میں اس کو کر لیں.
واضح رہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں انسداد پولیو کی مہم پیر سے شروع ہوئی. اس وقت دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان دو ہی ایسے ممالک ہیں جہاں سے پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. اس تناظر میں دونوں ممالک بچوں کو اپاہج کرنے والے اس وائرس کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ برسوں میں انسداد پولیو مہم میں تیزی آئی ہے, خاص طور پر ان قبائلی علاقوں میں بچوں تک انسداد پولیو کی ٹیموں کی رسائی ممکن ہوئی جہاں ماضی میں سلامتی کے خدشات کے باعث ایسے مہمات چلانا ممکن نہ تھا. حکام اس عزم کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اس سال پولیو وائرس کے خاتمے کی جانب اہم پیش رفت ہوگی. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
امریکہ کی ریاستوں لوزیانا اور مسیسیپی میں شدید سیلابوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ہزارہا گھر تباہ ہو گئے ہیں. خطرہ ہے کہ اتوار کے روز آنے والا سیلاب مزید بڑھ سکتا ہے اور بارشوں سے بھرے دریا کناروں سے ابلنے لگے ہیں. لوزیانا میں چار افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں جن میں ایک بوڑھا شخص بھی شامل ہے. مسیسیپی میں کئی دنوں سے دو ماہی گیر لاپتہ ہیں. شمال مغربی ٹینیسی میں ہفتے کو شدید بارشوں کے بعد ایک درجن سے زیادہ گھروں کو خالی کرا لیا گیا جب بند ٹوٹ گئے. علاقے کے زیادہ تر دریا خطرناک حد تک چڑھے ہوئے ہیں اور سیلاب کے بارے میں انتباہ جاری ہے. امریکہ کی پانچ ریاستوں میں منگل کے روز ابتدائی انتخابات ہو رہے ہیں اور صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے والے امیدوار ان سے کافی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. اسی دوران ان کی انتخابی ریلیوں میں تشدد کے لیے ریپبلکن پارٹی کے صفحے اول کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو خود ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات مدثرہ منصر سے.
ٹرمپ کی متعدد انتخابی ریلیوں میں ان کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہاتھا پائی اور لڑائی ہوتی رہی ہے, مگر ٹرمپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ تشدد ان کی انتخابی مہم سے پھوٹا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں,
Two weeks ago in Alabama, we had 35,000 people, and people stand up. And do you ever notice? I guess I'm getting soft, but I'll tell the police. Do we love our police, by the way? They're so great.
ہم 25,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. دو ہفتے پہلے الاباما میں 35,000 لوگ تھے. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نرمی اختیار کرتا جا رہا ہوں, مگر میں پولیس سے کہتا ہوں ہم اپنی پولیس سے محبت کرتے ہیں, یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ہم انہیں نہیں نکالتے, پولیس ان سے نمٹتی ہے, لیکن میں پولیس سے کہوں گا کہ وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں, کسی کو چوٹ نہ پہنچے. لیکن پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص تشدد پر اتر آتا ہے, لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے, تو پھر آپ کو کچھ سختی کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ تو بھائی وہ شخص تشدد پر اتر آیا تھا۔ اتوار کے روز ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے ٹرمپ پر تنقید میں اضافہ کرتے ہوئے کہا،
Well, listen, I don't know if it's his strategy or not. I do know that his approach to every issue is simply to use angry rhetoric.
سنیے، میں نہیں جانتا کہ آیا یہ کوئی حکمت عملی ہے یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر مسئلے پر ان کا تیش میں آ کر بولنا، اکثر بے عزتی کرنا، گالی گلوچ، چلانا، یہ کوئی نتیجہ خیز حل نہیں۔ ہم سب الجھن کا شکار ہیں، ہم غصے میں ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ واشنگٹن پر برہم ہیں، وہ ان سیاستدانوں سے خفا ہیں جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ خفا میں بھی ہوں، مگر ڈونلڈ خود 40 سال تک واشنگٹن کی بدعنوانی میں الجھے رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن نے ٹرمپ پر نفرت اور خوف پھیلانے کا الزام لگایا۔ ان کے حریف برنی سینڈرز نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں لہجہ نرم کر لیں گے اور اپنے حامیوں کو بتائیں گے کہ تشدد قابل قبول نہیں۔ ٹرمپ ریلیوں میں بڑھتی ہوئی لگاتار گڑبڑ کے لیے سینڈرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ جواب میں اپنے حامیوں کو سینڈرز کی ریلیوں میں بھیجیں گے۔ فلوریڈا، اوہایو، الینوائے، میزوری اور نارتھ کیرولائنا میں ہونے والے یہ ابتدائی انتخابات ٹرمپ کے مخالفین کے لیے خاص طور پر اہم ہیں، جو انہیں بڑھتی ہوئی ناقابل تسخیر برتری مستحکم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے میں حملہ کرنے والے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ 2 حملہ آوروں نے بس اسٹاپ پر موجود افراد پر فائرنگ کی، جس پر اسرائیلی فورسز نے انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ شہر الخلیل کو تقسیم کرنے والی یہودی آبادکاری میں پیش آیا۔ بیان کے مطابق اس واقعے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوا۔ اس حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسی بس اسٹاپ کے قریب ایک شخص نے اپنی کار اسرائیلی فوج کی گاڑی سے ٹکرا دی، جس پر فوجیوں کی فائرنگ سے فلسطینی شہری ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ برازیل کی پولیس نے کہا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے صدر دلما روزیف کے برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے اتوار کے روز ملک کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی جاری رکھیں، جو بدعنوانی کے اسکینڈل میں ملوث ہیں اور ملک کو 25 سال کی بدترین کساد بازاری میں لے گئی ہیں۔ روزیف اور ان کے ورکرز پارٹی اقتدار برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ حکام ملکی تیل کمپنی پیٹروبس کے ایک بڑے کرپشن کیس کی تحقیقات میں ملوث ہیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 ارب ڈالر سے زیادہ رشوت کے طور پر ملک کی سب سے بڑی تعمیراتی اور انجینئرنگ کمپنی کو دیے گئے، جس کے بدلے میں پیٹروبس کو بھاری مالیت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ کیمرون نے کہا ہے کہ نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر واقع اس کے ہسپتال بوکو حرام کی شورش کے متعدد زخمی متاثرین سے بھر چکے ہیں۔ اس علاقے میں ہسپتال کے عملے، طبی ساز و سامان اور انفراسٹرکچر کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ شمالی کیمرون کے علاقے مورا سے وائس آف امریکہ کے موقعی ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
نائجیریا کی سرحد سے لگ بھگ 20 کلومیٹر پر واقع کیمرون کے ڈسٹرکٹ مورا کے ہسپتال میں 16 سالہ گوندولن امیخ کو درد سے نجات کی دوائیاں دی جاتی رہی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ فروری میں نائجیریا کے اس کے قصبے گوشے میں کیمرون اور نائجیریا کی فوج کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف منظم حملوں کے بعد کیمرون اور نائجیریا کے فوجیوں نے اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا تھا۔
ہم
اس وقت اسکول میں تھے جب ہم نے ہر طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ طیارے، فوجی اور جنگی ہیلی کاپٹرز تک گولیاں برسا رہے تھے اور ہم بہت گھبرا گئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ یہ الفاظ تھے ڈسٹرکٹ مورا کے ہسپتال میں داخل 16 سالہ گوندولن امیخ کے۔ کیمرون، نائجیریا، چاڈ، نیجر اور بنین کی علاقائی فورسز گزشتہ دسمبر کے مہینے سے سرحد کے ساتھ واقع بوکو حرام کے مضبوط مراکز پر حملے کر رہی ہیں۔ شورش پسندوں کی جانب سے اچانک حملوں، خود کش بم دھماکوں اور بارودی سرنگوں کے نصب کیے جانے کی وجہ سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نجات رضاکار ہننا لچنٹرک کا کہنا ہے کہ مورا کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 50 بستروں کی گنجائش ہے اور اس میں اس وقت کیمرون اور نائجیریا کے 350 متاثرین موجود ہیں. ان کے الفاظ،
Actually their health status and their mental status is very worrying. So all these people, families, women, children, have been hiding so long in the bush, eating nothing and drinking dirty water. So they arrive in Cameroon in very, very bad situation in terms of health.
اصل میں ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت تشویشناک ہے. یہ تمام لوگ، ان کے خاندان، خواتین اور بچے بہت لمبے لمبے دورانیوں تک جھاڑیوں میں چھپے رہے تھے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ گندا پانی پیتے رہے. اس لیے جب وہ کیمرون پہنچے تو ان کی صحت کی صورتحال انتہائی خراب تھی. یہ الفاظ تھے کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نژاد رضاکار ہننا لچینٹر کے. کیمرون کے وزیر صحت آندرے مامافودا نے کہا ہے کہ نائجیریا کی سرحد کے ساتھ واقع 5 ہسپتال مریضوں سے بری طرح بھر چکے ہیں اور وہاں 1700 سے زیادہ متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف تقریباً 400 کا عملہ موجود ہے. اس ہسپتال میں بمشکل 300 مریضوں کی گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے طبی آلات اور انفراسٹرکچر کا فقدان ہے، اور بین الاقوامی معاونت کی کوششوں کے باوجود ہسپتالوں میں رسدیں کم پڑ رہی ہیں. ان کے الفاظ،
Je suis venu ici pour apporter le réconfort et les encouragements du chef de l'État et du chef du gouvernement.
وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے متاثرین اور طبی عملے دونوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ صدر اور کیمرون کی حکومت ان کے مسائل سے آگاہ ہے اور وہ انہیں حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کیمرون کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری 2015 اور مارچ کے درمیان نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر بوکو حرام کے استبداد کے 1500 سے زیادہ متاثرین ہلاک ہو چکے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ترک سیکیورٹی عہدیداروں نے پیر کی روز کہا ہے کہ کرد جنگجو خاتون ان دو خود کش حملہ آوروں میں شامل تھی جنہوں نے اتوار کے روز انقرہ میں مہلک حملہ کیا، جس میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور 125 زخمی ہو گئے. حکام نے اس عورت کا نام نہیں بتایا، لیکن کہا کہ وہ 1992 میں پیدا ہوئی اور ترک مشرقی شہر کارس میں رہی اور سن 2013 میں کلدم کردستان ورکرز پارٹی میں شامل ہو گئی. امریکہ نے فوری طور پر ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنے مضبوط نیٹو اتحادی ترکی کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا ہے. مصر کے وزیراعظم نے ملک کے وزیر انصاف احمد الزند کو ان کے اس بیان پر برطرف کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام بھی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ انہیں جیل بھیج دیں گے. احمد الزند کے بیان جمعے کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا. ابھی یہ واضح نہیں کہ ان کی جگہ کسی کو اس عہدے پر تعینات کیا جائے گا. سخت گیر موقف رکھنے والے احمد الزند اخوان المسلمین کے سخت مخالف ہیں. تاہم انہوں نے ان الفاظ کے فوراً بعد کہا تھا کہ خدا مجھے معاف کرے، اور ہفتے کو ایک اور انٹرویو میں معافی بھی مانگی تھی. ایک سرکاری بیان میں اتوار کو کہا گیا کہ وزیراعظم شریف اسماعیل نے آج ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں احمد الزند کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. متحدہ عرب امارات کی فوج نے سرکاری خبر رساں ادارے ڈبلیو اے ایم کو دیے گئے ایک بیان میں پیر کو کہا کہ یمن میں متحدہ عرب امارات کا ایک جنگی جہاز لاپتہ ہو گیا ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. فوج نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ جنگ میں شریک جہاز لاپتہ ہو گیا ہے. ایک سال قبل سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن کے صدر عبدالربا ہادی کا اقتدار بحال کرنے کے لیے یمن میں فضائی کاروائیاں شروع کی تھیں. صدر ہادی کو یمن کے معزول صدر علی عبداللہ صالح کے حامی حوثی باغیوں نے اقتدار سے الگ کر دیا تھا. سعودی اتحاد کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا. امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ مسلح فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، جنہیں دونوں ملکوں نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی مشترکہ مشق قرار دیا ہے. فوجی مشقوں کا آغاز ہفتے کو جزیرہ نما کوریا میں ہوا. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں میں جنوب کے 300,000 جبکہ امریکہ کے 17,000 سے زائد فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں. مشقوں کے آغاز سے قبل امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق جنوبی کوریا کے شہر پومانگ کے نزدیک ہونے والی ان مشقوں میں امریکی میرینز کے 55 ہوائی جہاز اور امریکہ اور جنوبی کوریا کے 30 بحری جہاز شریک ہیں. مشترکہ مشقیں 8 ہفتوں تک جاری رہیں گی، جن میں شریک دونوں ملکوں کے فوجی دستے بری، بحری اور فضائی تینوں محاذوں پر دشمن کے مقابلے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام میں جنگ کو روکنے کے حالیہ مقاصد میں ایک بات شامل تھی کہ شام کے شہروں اور دیہاتوں میں جو محصور ہیں امداد پہنچائی جائے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے اور جنہیں خوراک اور طبی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ صورتحال مہینوں بلکہ برسوں سے جاری ہے۔ 26 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتفاق رائے سے قرارداد 2268 منظور کی جس میں جنگ کو روکنے کی توثیق کی گئی اور فریقین سے اس اپیل کا اعادہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر پورے شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اداروں کو تیزی کے ساتھ اور محفوظ طریقے پر اور بلا روک ٹوک رسائی مہیا کریں، اور یہ کام بیشتر براہ راستوں سے کیا جائے تاکہ فوری طور پر درکار انسانی ضروریات کی امداد تمام ضرورت مند لوگوں تک پہنچ سکے۔ اقوام متحدہ کا نظم العین یہ ہے کہ مارچ کے آخر تک 17 لاکھ شامیوں کو امدادی سامان مہیا ہو جائے۔ 27 فروری کو جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے بعد سے لڑائی میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر جنگ بندی میں خلل بھی پڑا ہے۔ بہرحال خاصی مقدار میں امدادی سامان ان لوگوں تک پہنچایا گیا ہے جنہیں اس کی اشد ضرورت تھی۔ تاہم انسانی ہمدردی سے متعلق دوسرے کئی قافلوں میں اب بھی تاخیر پیدا ہو رہی ہے۔ واشنگٹن میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسد حکومت ضروری اجازت نامے مہیا کرنے میں بدستور لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ ان میں سے بہت ساری امداد کی تیزی سے ترسیل ہو سکتی ہے، لہذا ہم اسد حکومت سے اپیل کریں گے کہ کم از کم اب جب کہ جنگ رکی ہوئی ہے شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وزیر خارجہ کیری نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ شام کی افواج اور عہدیداروں نے ان قافلوں سے وہ امدادی سامان ہٹا لیا ہے جن کی ترسیل کی اس سے پہلے اجازت دی گئی تھی۔ دراصل انہوں نے ساز و سامان میں سے ہاتھ ڈال کر دوائیں نکال لی ہیں اور دوسرا من پسند سامان بھی باہر نکال لیا ہے، محض اس لیے کہ وہ انہیں اپنے لیے رکھ لیں، حالانکہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ رکاوٹ ختم ہونی چاہیے اور ہم روسیوں اور ایرانیوں سے یہی کہیں گے کہ وہ اس ملک پر جس کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں اس بات کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بالآخر جو داؤ پر لگا ہوا ہے وہ جنگ اور خون خرابے کے اس چکر کے خاتمے کا موقع ہے جس نے شام کو تباہی سے دوچار کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اس سفارتی راستے پر عمل بھی جو ویانا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں طے پایا تھا جس کا مقصد ایک مستحکم متحدہ مکمل اور غیر فرقہ وارانہ شام کی تشکیل ہے جہاں شام کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی، پروڈیوسر گل رخ. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.